أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک آج تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ پچھلی آیات میں اس سورت میں ایک تسلسل سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اور احسانات کا بیان فرما رہے ہیں، اسی سلسلے میں آگے یہ آیت ہے: کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. اس آیت کی تفسیر ہے، جتنی نعمتیں تم لوگوں نے سنی ہیں تم کو توحید اور طاعت کے ذریعے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کفر اور معصیت سے ناشکری نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس عالم کے فنا کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جہاں ایمان اور کفر پر جزا و سزا واقع ہوگی، جس کا بیان آیات آئندہ کے ضمن میں ہے. پس ارشاد ہے کہ جتنے جن و انس روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور باوجود عظمت کے احسان والی ہے باقی رہ جائے گی. چونکہ مقصود تنبیہ کرنا فقلین یعنی جنات اور انسان کو ہے اور وہ سب زمین پر ہیں، اس لیے فنا میں اہل ارض کا ذکر کیا گیا. اس تخصیص سے ذکری سے دوسری چیزوں کی فنا کی نفی لازم نہیں آتی، اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں عظمت و احسان اس لیے ذکر کی گئیں کہ ایک صفت ذاتی دوسری اضافی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اکثر اہل عظمت دوسروں کے حال پر توجہ نہیں کیا کرتے، مگر حق تعالیٰ باوجود اس عظمت کے وہ اپنے بندوں پر رحمت اور فضل فرماتے ہیں. اور چونکہ یہ فناء عالم اور اس کے بعد جزا و سزا کی خبر دینا انسان کو دولت ایمان بخشتا ہے، اس لیے یہ مجموعہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا: سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے مسائل و معارف میں ہے. معنی اس کے یہ ہوئے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں. اس میں جن و انس کے ذکر کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس صورت میں مخاطب یہی دونوں ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوقات فانی نہیں ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے عام لفظوں میں پوری مخلوقات کا فانی ہونا بھی واضح فرما دیا ہے: کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا اللہ تعالیٰ کے. وجہ ربک، وجہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ربک میں ضمیر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. یہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقام مدح میں کہیں تو عبدہ کا خطاب ہوا اور کہیں رب الارباب نے اپنی ذات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے ربکا سے خطاب فرمایا، یعنی تیرے رب کا. مشہور تفسیر کے مطابق معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جن میں جنات اور انسان بھی داخل ہیں، سب کے سب فانی ہیں، باقی رہنے والی ایک ہی ذات حق جل وعلا شانہ کی ہے. فانی ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت بھی اپنی ذات میں فانی ہیں، ان میں دوام اور بقا کی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. اور بعض حضرات مفسرین نے وجہ ربک کی تفسیر جہت اور سمت سے کی ہے. اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو جائیں گے کہ کل موجودات میں بقا صرف اس چیز کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب میں ہے، اس میں اس کی ذات و صفات بھی داخل ہیں، اور مخلوقات کے اعمال و احوال میں جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی باقی رہیں گے. جس کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان اور جن اور فرشتے جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام بھی باقی ہے، وہ فنا نہیں ہوگا. اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال و دولت ہو یا قوت اور طاقت یا راحت و کلفت یا کسی کی محبت اور عداوت، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ کے پاس انسان کے اعمال و احوال میں سے وہ چیز ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اس کو فنا نہیں. واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم. اور ذو الجلال والاکرام یعنی وہ رب صاحب عظمت و جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی. صاحب اکرام ہونے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ در حقیقت ہر اکرام اور اعزاز کا مستحق تنہا وہی ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود صاحب عظمت و جلال ہونے کے باوجود عام دنیا کے بادشاہوں اور عظمت والوں کی طرح نہیں کہ ان کو دوسروں کی اور غریبوں کی طرف التفات اور توجہ نہ ہو، بلکہ وہ عظمت و جلال کے ساتھ اپنی مخلوقات کا بھی اکرام کرتا ہے کہ ان کو عطائے وجود کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی درخواستیں اور دعائیں سنتا ہے. اگلی آیات اسی دوسرے معنی کی شہادت دیتی ہے، یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن. اس سے مراد یہ آیت ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی درخواستیں اور دعائیں سنتے ہیں. اور یہ لفظ ذو الجلال والاکرام حق تعالیٰ کی ان خاص صفات میں سے ہے کہ ان کو ذکر کر کے انسان جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. ترمذی و نسائی اور مسند احمد میں ربیعہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزو بیاد الجلال والاکرام. الزو الفاظ سے مشتق ہے جس کے معنی لازم پکڑنے کے ہیں. مراد حدیث کی یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یا ذل جلال والاکرام کو یاد رکھو اور ان ناموں کے ساتھ دعا کیا کرو، کیونکہ وہ اقرب الی القبول ہیں. یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس سے مانگتے ہیں جو کوئی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، ہر روز اس کو ایک دھندا ہے، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی چٹلاؤ گے. آگے ایک خاص طور پر اس کی عظمت اور اکرام کے متعلق مضمون ہے، یعنی وہ ایسا باعظمت ہے کہ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں. زمین والوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں، اور آسمان والے گو کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں، لیکن رحمت و عنایت کے تو سب محتاج ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو ایک دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے تصرفات عالم میں واقع ہو رہے ہیں وہ اسی کے تصرفات ہیں، جن میں اس کے انعامات و احسانات بھی داخل ہیں، جیسے ایجاد اور ابقاء، یعنی کسی چیز کو موجود کر دینا، پیدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا، جو رحمت عامہ ہے، اور عطا رزق اور اولاد جو سب دنیاوی رحمتیں ہیں، اور ہدایت اور عطا علم اور توفیق عمل جو دینی رحمتیں ہیں. پس باوجود عظمت کے ایسا اکرام اور احسان فرمانا یہ بھی ایک نعمت عظیمہ ہے. سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن، یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی سے اپنی حاجات مانگتی ہیں. زمین والے اپنے مناسب حاجات رزق اور صحت و عافیت اور آرام و راحت بھی آخرت کی مغفرت اور رحمت اور جنت مانگتے ہیں. آرام اور راحت پھر آخرت کی مغفرت و رحمت اور جنت مانگتے ہیں. آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے ہر وقت محتاج ہیں، وہ بھی رحمت و مغفرت وغیرہ اپنی حاجات کے طلبگار رہتے ہیں. آگے کل یوم اسی یسألو کا ظرف ہے، یعنی ان کے یہ سوالات اور درخواستیں حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہیں. اور یوم اور روز سے مراد بھی عرفی دن نہیں، جیسے ہمارا دن ہے ویسا دن نہیں، بلکہ مطلقاً وقت مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ساری مخلوقات مختلف خطوں مختلف زبانوں میں اس سے اپنی اپنی حاجات ہر وقت مانگتی رہتی ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات ارضی اور سمائی اور ان کے ایک ایک فرد کی بے شمار حاجتیں، اور وہ بھی ہر گھڑی ہر آن، سوائے اس عظمت و جلال والے قادر مطلق کے کون سن سکتا ہے اور کون ان کو پورا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کل یومن کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہوا فی شأن، یعنی ہر وقت ہر لحظہ حق تعالیٰ کی ایک خاص شان ہوتی ہے. وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی تندرست کو بیمار اور کسی بیمار کو تندرست کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کسی غمزدہ رونے والے کو ہنسا دیتا ہے، کسی سائل کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کسی کا گناہ معاف کر کے جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے، کسی قوم کو بلند و صاحب اقتدار بنا دیتا ہے، کسی قوم کو پست و ذلیل کر دیتا ہے. غرض ہر آن ہر لمحہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ایک خاص شان ہوتی ہے. سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلوں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یہ مضمون جلال و اکرام بقاء خالق کے متعلق فرما کر آگے پھر فناء خلق کے متعلق ارشاد ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ پھر وہ فنا یعنی ختم ہو جانا مستمر رہے گی اور عذاب و ثواب نہ ہوگا، بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا و سزا دیں گے. اسی کو اس طرح فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، ہم عن قریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں، یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں. مجازن و مبالغتاً اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرما دیا، اور مبالغہ اس طرح ہے کہ انسان جب سب کاموں سے خالی ہو کر کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پوری توجہ سمجھی جاتی ہے. انسانی ذہن کے مطابق یہ عنوان اختیار کیا گیا، ورنہ حق تعالیٰ کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو ایک مشغولیت کسی دوسری مشغولیت سے مانع نہیں ہوتی، اور اس کی جس طرف جس وقت توجہ ہوتی ہے تام اور کامل ہی ہوتی ہے، وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں. اور مثل سابق آگے ارشاد ہے کہ یہ حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک نعمت عظمہ ہے. سو اے جن و انس، باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اس کے معارف میں سے ہے کہ ثقلان ثقل کا تثنیہ ہے، یعنی دو، جس کے معنی وزن اور بوجھ کے ہیں. ثقلان دو بوجھ، مراد اس سے انسان اور جنات ہیں. لفظ ثقل عربی زبان میں ہر ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا وزن اور قدر و قیمت معروف ہو. اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی میں اپنے بعد دو وزندار قابل قدر چیزیں چھوڑتا ہوں جو تمہاری ہدایت اور اصلاح کا کام دیتی رہیں گی. ان دونوں چیزوں کا بیان بعض روایات میں کتاب اللہ و عطرتی آیا ہے، بعض میں کتاب اللہ و سنتی، اور دونوں کا حاصل یہی ہے، کیونکہ عطرت سے مراد اپنی اولاد ہے جس میں نسبی اور روحانی دونوں قسم کی اولاد شامل ہے. اس لیے مراد سب صحابہ کرام ہوئے ہیں. نسبی اور روحانی دونوں قسم کی اولاد شامل ہے اس لیے مراد سب صحابہ کرام ہوئے اور معنی حدیث کے یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو چیزیں مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے آپ کے صحابہ کرام اور معاملات اور احکام میں ان کا تعامل۔ اور جس روایت میں عترت کی جگہ سنت آیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کرام کے واسطے سے مسلمانوں کو پہنچی ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں ثقلین سے مراد دو وزندار قابل قدر چیزیں ہیں۔ آیت مذکورہ میں جنات اور انسان کی دونوں قسموں کو ثقلین اسی مفہوم کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ زمین پر بسنے والی سب ذی‌روح چیزوں میں جنات اور انسان سب سے زیادہ وزندار اور قابل قدر ہیں۔ اور صنف رغو فراغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ اور خالی ہونے کے ہیں۔ فراغ کا مقابل لغت میں شغل ہے، اور لفظ فراغ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے، اول یہ کہ کسی شغل میں مشغول تھا، دوسرے یہ کہ اب اس شغل کو ختم کر کے فارغ ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں مخلوقات میں تو معروف و مشہور ہیں، انسان کبھی ایک شغل میں لگا ہوا ہوتا ہے پھر اس سے فارغ ہوتا ہے، مگر حق تعالی شانہ ان دونوں سے بری ہیں، نہ ان کو ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے، نہ وہ کبھی اس طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح انسان فارغ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں سنت رغو کا لفظ ایک تشبیہ اور استعارے کے طور پر لایا گیا ہے جو عام انسانوں میں رائج ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے، یعنی اب پوری توجہ اسی کام پر ہے۔ اور جو آدمی کسی کام پر اپنی پوری توجہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں جو یہ مذکور تھا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اور ان کا ایک ایک فرد حق تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کی درخواست پورا کرنے کے لحاظ سے ایک خاص شان میں ہوتے ہیں، تو آیت صنف رغو میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے روز درخواستوں اور ان کے قبول اور ان پر عمل کا سب سلسلہ بند ہو جائے گا، اس وقت کام صرف ایک رہ جائے گا، اور شیون مختلفہ میں سے صرف ایک شان ہوگی، یعنی مختلف شانوں میں سے صرف ایک شان ہوگی، یعنی حساب و کتاب اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ یہاں تک الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک ترجمہ، تفسیر اور معرفت اور مسائل پڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی کریم۔